الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته واتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربیع الاول کی 12 تاریخ 1447 ہجری کا برس اور 5 ستمبر 2025 آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی سورہ احزاب 22 پارے کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے اسی موضوع اور عنوان پر چند معروضات پیش کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں والد نہیں ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے والد نہیں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا وصف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار نے خاتم النبیین و خاتم المرسلین مبعوث فرمایا اور اس پر کلام پاک کی 100 کے قریب آیات کریمہ شاہد ہیں اور 210 متواتر احادیث مبارکہ اس عنوان اور موضوع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں اور امت کا سب سے پہلا اجماع یعنی جب یہ لفظ بولا جاتا ہے امت کا سب سے پہلا اجماع تو امت کے علماء ہوتے ہیں امت کے فقہا ہوتے ہیں تو ان کا امت کے علماء اور فقہا اور صحابہ کرام کا جب سب سے پہلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بات پر جو اتفاق ہوا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جتنی بھی چھوٹی بڑی جنگیں ہوئی ان سب میں کل ملا کر 269 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا لیکن اس سب سے پہلے اجماع کے بعد جو پہلی جنگ لڑی گئی وہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا یمامہ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے خلاف سب سے پہلے صحابہ کرام نے جو جنگ لڑی اس میں ان کی اس جنگ میں 1200 کے قریب صحابہ کرام نے جام شہادت نو فرمایا آپ اندازہ لگائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اس میں 259 صحابہ کرام شہادت نوش فرماتے ہیں لیکن یہ صرف ایک جنگ میں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ان کے ہاں کتنا اہم کام تھا اور پھر ایک صحابی حبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے ان کو بھیجا مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا جب اس کے پاس وہ پہنچے تو اس نے کہا کہ اانت تشہد ان محمد رسول اللہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں فقال انا اشہد تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد اس نے سوال کیا انت تشہد انی ایضا رسول اللہ کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو شہادت دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں فقال انا اعصم کہ میں نہیں سنتا ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہو، مجھے سنائی نہیں دے رہا. اس نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کی زبان سے یہ کہلوائے کہ مسلمہ کذاب بھی اللہ کا رسول ہے. لیکن ہر مرتبہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو وہ گواہی دیتے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. جب اپنے بارے میں وہ پوچھتا تو وہ کہتا کہ میں تو نہیں سن رہا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے. تو وہ بڑا سٹ پٹایا کہ اب کیا کریں. تو اس نے پھر جلاد مسلط کیا کہ ان کے جب بھی وہ انکار کرتے تو ان کا ایک ایک عضو زندہ تھے، ایک ایک عضو ان کا کاٹتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ سب ان کے عضو کاٹ دیے، جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے. لیکن انہوں نے جان تو دے دی لیکن اس عقیدے پر کوئی بھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، کوئی مصالحت نہیں کی، کوئی سمجھوتا نہیں کیا. تو یعنی عجیب، انہوں نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا دفاع کیا کہ جب وہ ان کے بارے میں پوچھتا تھا تو اقرار کرتے تھے، لب جب اپنے بارے میں پوچھتا تھا تو وہ انکار کر دیتے کہ مجھے سنتا ہی نہیں ہے، بس سرے سے. اسی طرح ایک اور صحابی ہے ابو مسلم خولانی، ان کا نام عبداللہ تھا. تو وہ ان کو بھیجا دوسرے کے پاس، اسد انس اونس کے پاس بھیجا کہ وہ، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ یمن کے علاقے میں تھا. تو ان کے حالانکہ یہ جو صاحب ہیں انہوں نے وہ یمن میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے لیکن زیارت نہیں کی تھی. تو جب یہ ان کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اسود انسی کے پاس گئے، یہ پہنچے یہ صحابی، تو انہوں نے جا کر اس کو کہا، پوچھا کبھی ان سے پوچھا کہ بھی تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہیں. تو اس کے بارے میں انہوں نے جھٹلایا کہ نہیں، تم اللہ کے رسول نہیں ہو، تم جھوٹے ہو. تو اب اس نے وہ سارا سٹ پٹایا کہ بھئی یہ کیا اظہار، بالکل علل اعلان یہ انکار کر رہے ہیں. تو اس نے اپنے مشیروں کے ساتھ مشورہ کیا اور ساتھ بڑی ساری آگ، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی آگ میں جھونکا گیا تھا، اس طرح ان کو بڑی آگ بنائی انہوں نے، تو اس میں ان کو جھونک دیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو محفوظ رکھا، بالکل صحیح سلامت آگ سے، بہت بڑی آگ انہوں نے جلائی تھی، اس کے اندر ان کو پھینکا تھا جلانے کے لیے، کبھی ان کو سزا دے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو، کو جو بھی اسود انسی کی نبوت کا انکار کرے گا اس کا انجام اسی طرح ہوگا. لیکن پھر اب وہ تو پریشان ہو گئے کہ اب یہ جہاں بھی جائے گا تو وہ میری نبوت کا انکار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پرچار کریں گے. تو انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا یمن میں. تو وہاں سے یہ پھر جا رہے، ان کو کوئی جائے پناہ نہیں تھی، تو مدینہ منورہ کی طرف یہ روانہ ہوئے. تو اپنی سواری وہاں مسجد نبوی کے باہر انہوں نے باندھی اور نماز ایک ستون کے پیچھے پڑھنی شروع کی. تو جب وہاں پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، انتقال ہو گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ان کو دیکھا کہ وہ اجنبی شخص ہے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ بھائی کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یمن سے ہوں. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ وہاں تو ایک اللہ کے بندے کو، وہاں ایک جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے آگ میں جھونکا تھا، اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صاحب فراست تھے کہ فوراً ان کے دماغ نے، ان کی فراست نے کام کیا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تمہیں پوچھتا ہوں کہ کیا تم وہی تو نہیں ہو؟ تو انہوں نے اس وقت کہا کہ ہاں، ابو مسلم خولانی، میں عبداللہ، وہ میرا نام عبداللہ ہے، تو میں وہی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی پر بوسہ لیا اور پھر ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس لے کر ان کو گئے اور کہا کہ دیکھو، میری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری وفات سے پہلے ایسے شخص کے ساتھ ملاقات فرما دی جن کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جیسا ہوا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے دفاع میں یہ اعزاز بخشا کہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر محفوظ فرمایا اسی طرح ان کو بھی محفوظ فرمایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ختم نبوت اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا بھی انبیاء فرمائے مبعوث فرمائے بھیجے دنیا میں سب یہ خوشخبری اور بشارت دیتے رہے کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا فلاں نبی آئے گا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کسی نبی کے آنے کی بشارت نہیں دی, بلکہ واضح طور پر یہ پیغام دے دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی بھی کسی بھی شرعی غیر شرعی شریعت والا نئی شریعت والا کو, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک زمانے میں ایک نبی کو نئی شریعت ملتی تھی کتاب ملتی تھی اور اس کے ساتھ دوسرے انبیاء کرام اسی شریعت کا پرچار اور تبلیغ کرتے تھے, تو کسی بھی تشریح میں کسی بھی پرائے میں کسی بھی معنی میں کوئی بھی نبی نہیں آنے والا, چاہے وہ ذلی ہو چاہے بروزی ہو یا شریعی ہو یا غیر شریعی, کوئی بھی کسی بھی مفہوم میں کوئی بھی نبی قیامت تک نہیں آنے والا. تو اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین پورے عالم کا رب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین پورے عالم کے نبی اور خاتم النبیین آخری نبی, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی نازل فرمائی ہدن للعالمین کہ وہ لوگوں کے لیے عالم کے لیے ہدایت, اور جو کعبہ بیت اللہ ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ عالم کے لیے ایک مقام مرکز بنایا. تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت سے ہم ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں, آپ نے بھی سنی ہوگی مشہور آیت کریمہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, کنتم خیر امت لفظ امہ یہاں لفظ استعمال ہوا. اب یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت ہی کی وجہ سے یہ امت امت بنی ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی نہیں ہوتے تو یہ امت نہ بنتی, جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ میری امت ایک جسد کی مانند ہے ایک جسم کی مانند ہے, اگر اس کا کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے, تو یہ امت کیسے بنی؟ اگر کوئی ایک ہی زمانے میں ایک ہی وقت میں ایک ہی علاقے میں ایک سے زیادہ نبی ہوتے تو ہر ایک نبی اپنی طرف ان کو پکارتا اپنی طرف ان کو دعوت دیتا. اس کی مثال یوں سمجھیے, آپ کو بڑی آسانی سے یہ مثال سمجھ میں آئے گی کہ سیاسی لوگ ہیں, پرانے زمانے میں کوئی جماعتیں نہیں ہوتی تھی, نہ سیاسی جماعتیں ہوتی تھیں نہ مذہبی جماعتیں ہوتی تھیں نہ ہی کوئی علاقائی جماعتیں ہوتی تھیں نہ قومی جماعتیں ہوتی تھیں نہ کوئی لسانی جماعتیں ہوتی تھیں, یہ گروہ بندی بعد میں مختلف لوگوں نے گڑھ لی. اور یہ بھی حقیقت اگر کو دیکھا جائے تو یہ مغرب کی پیداوار ہے, مشرق میں یہ بیماری اور وبا نہیں تھی. تو ہر ایک نبی اپنی طرف ہی دعوت دیتا کہ یہ میری نبوت میری جنڈے تلے تم جمع ہو جاؤ, لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہوئے تو سب جو بھی آپ کے جو امتی ہیں, بلکہ آپ نے اپنی امت کے بارے میں احادیث کے اندر اسی جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں پڑھی ہے خاتم النبیین اس کے بارے میں آخر الامم کہ یہ میں آخری نبی اور میری امت آخری امت ہے, ان کے بعد کوئی امت نہیں آنے والی. جیسا کہ پہلے ایک امت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل, پھر اس کے بعد ایک نصارہ عیسائی آگئے وہ بھی ایک امت تھی, لیکن اس کے بعد پھر جو ہے امت مسلمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار, ان کے بعد کوئی آخری امت یہ آخری امت ہے اس کے بعد کوئی نہیں آنے والا. تو یہ معنی ہے مفہوم ہے ختم نبوت کا. اور اگر یہ اس کسی بھی شخص کا پرانا مسلمان ہے کوئی نیا مسلمان ہونے والا ہے اگر اس کا اس عقیدے پر ایمان نہیں ہے, اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان ایک قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا انکار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے, اور یہاں تو 100 سے زیادہ آیت کریمہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ثابت ہو رہی ہے, اور پھر 210 احادیث متواترہ عقیدہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ اس حدیث اور آیت سے ثابت ہوتا ہے. جو اظہار ایک آیت تو ساری اس میں کوئی تردد نہیں ہے, لیکن احادیث جو متواتر ہوں جس میں کوئی بھی کوئی شک نہ ہو تو وہ بھی 210 حدیث. اگر کوئی اس عقیدہ کے بعد کہ یعنی اس کو انکار کرتا ہے تو وہ کوئی مسلمان نہیں, اس کا اسلام سے اور امت مسلمہ سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شروع سے لے کر آج تک جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور جو بھی اس کے پیروکار تھے تو اس کا امت کی طرف سے اجماعی موقف یہی رہا کہ جو صحابہ کرام نے اس کا علاج کیا, جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوا, اسد انسی کے ساتھ ہوا. لیکن یہ تو چونکہ پھر اس کے جو مرزا غلام احمد قادیانی جو پچھلی صدی میں جس کو بھیجا گیا, بنایا گیا, کھڑا کیا گیا, تو اس کے پیچھے تو پھر عیسائیوں کی اور دنیا کے یہودیوں کے پیچھے سرپرستی ہے نا, تو اس کی بنا پر یہ پھل پھول رہا ہے. اور اس وجہ سے اور دوسرا یہ اس معاملہ اس وجہ سے زیادہ سنگین کہ یہ اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. حالانکہ جو پاکستان میں 7 ستمبر 1974 میں یہ جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو اس کے بعد پھر ایک مطالبہ یہ ہوا کہ ان کو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا اور اپنے, کیونکہ انہوں نے ساری اصطلاحات سارا جو ہے اسلام کا سب اس پر قبضہ کر لیا کہ اپنے آپ کو وہ نبی بر نبیوں سے بھی برتر اعلیٰ, اور پھر اس کے بعد اپنے جو حواری تھے ان کو صحابہ کرام اور اپنی جو ان کی اس کی بیویاں تھیں ان کو ام المؤمنین امہات المؤمنین, اور پھر سارے اجنی اصطلاحات اور القابہ سب اس نے اپنے اوپر چسپا شروع کر دیے. تو پھر وہاں 1984 میں ایک آرڈیننس امتناع قادری آرڈیننس وہاں نافذ ہوا, اس میں ان کو منع کر دیا گیا کہ وہ نہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہلوا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اسلام کے نام سے وہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے حواری اپنے آپ کو وہ نبی کہلا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے جو اس کو پیروکار ہیں اس کو وہ صحابہ کرام کہلا سکتا ہے اور نہ ہی قادیان کو وہ بیت اللہ قرار دے سکتا ہے, نہ ہی اپنی عبادت گاہ کو وہ مسجد کہہ سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سیمسنگ کا موبائل ہے, کوئی اس کو باہر اوپر تو لیبل لگا ہوا سیمسنگ کا لیکن اندر جو ہے وہ نوکیا کا ہو, تو جس کو آپ کی زبان میں کیا اس کو بولیں گے, بولیے جلدی جلدی, دھوکہ بولیں گے نا, سراسر دھوکہ ہے کہ اوپر لیبل تو سیمسنگ کا ہے یا آئی فون کا ہے لیکن اندر کیا ہے نوکیا آئرن برو یہ اسکاٹ لینڈ کا ہے, اوپر تو آئرن برو کا لیبل ہے اندر جو ہے کچھ اور ڈالا ہوا ہے, زمزم آب زمزم کا لیبل لگایا ہوا ہے اندر جو ہے وہ کچھ اور ہے. تو یہی حال ہے کہ اسلام کی دعوت, اسلام کا پرچار, قرآن کی دعوت, کلمے کی دعوت, جو لوگوں کو اسی وجہ سے وہ دھوکہ ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں, بعض اوقات دھوکے سے چلے جاتے ہیں اور باقی سارے ارکان کرتے ہیں, تو کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کیا وہ اس طرح کرنے سے مسلمان ہو جائے گا, وہ کوئی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. وجہ یہ ہے کہ جس نبی کے اوپر یہ کلام پاک نازل ہوا, جس نبی کی وجہ سے ہمیں یہ کلمہ ملا, جس نبی کی وجہ سے یہ نماز ملی, جس نبی کی وجہ سے ہمیں یہ زکات ملی, جس نبی کی وجہ سے یہ ہمیں حج کے حکم ملا, جس کی نبی کی وجہ سے یہ شریعت اسلامیہ ملی, اس نبی کا جب انکار کر رہے ہو تو پھر تمہارا ایمان کیسا, تمہارا اسلام کیسا. جب نبی کے غدار اسلام کے غدار تو پھر کس چیز کی, تو اس وجہ سے یہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, خود اپنے آپ کو بھی یہ سبق یاد کرنے کی کرانے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو بھی کہ یہ, اور پھر اس میں لوگوں کو یہ الجھاتے ہیں حالانکہ یہ ان کے نبوت کا اور ان کے دعوے کا کوئی اس کا تعلق نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ان کا نزول حیات عیسیٰ علیہ. وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ کچھ چلاکی کرتا ہے, وہ یہ اس طرح کہ بھئی لوگ ڈائریکٹ مجھے جو کچھ نکتہ چینی کرے, جو میں نے دعویٰ کیا ہے میری نبوت کا یا میرے کچھ جو دعوے مختلف قسم کے اس نے کیے کہ میں مسیح بھی ہوں, میں مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ بھی ہوں اور میں پتہ نہیں کیا کیا ہوں, تو لوگ میرے طرف انگلیاں اٹھانے کی بجائے اس نے دوسرے ہی کچھ کر دیا, دوسرے ہی دعوے کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اور پھر ان کا واپس نہیں آنا، حالانکہ یہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر کوئی آپ سے ان موضوعات میں کوئی جھگڑے، کوئی بحث کرے، الجھے، تو علماء کے پاس بھیج دو. اس کا خود دعویٰ ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو بر صغیر کے اکثریت اس کے پیروکار بن جاتے. اب ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی نیا فتنہ ہوتا ہے، کوئی نیا گروہ بنتی ہے، کوئی نیا جماعت بنتی ہے، سب سے پہلے آپ دیکھیں گے، آج بھی ایک فتنہ اور بھی بہت سارے ہوں گے اور آج بھی ہے، کہ جو بھی اٹھے گا نا سب سے پہلے اس نے ٹارگٹ علماء کو کرنا ہوتا ہے. وجہ کیونکہ ان کو پتا ہے نا کہ یہ علماء ہی تو صحیح لوگوں کو حق بتائیں گے، یہ علماء ہی تو صحیح بتائیں گے کہ باطل کیا ہے، حق کیا ہے. اب جب علماء کو ہی متنازع کر دیا تو پھر اپنی چدراہٹ، اپنی جماعت، تو اپنی ہی ساری ہر طرف، تو اس نے بھی ایسا ہی کیا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کتابوں میں خود یہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں مثال کے طور پر خاتم ہوں. اس نے کیا کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ ہمارا یہ تو قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ رسول ہیں اور خاتم آخری نبی ہیں. اور اس کا تمام جتنی بھی لغت ہیں اور اس میں بھی یہی معنی ہے، آخری اس کا معنی آخری ہوتا ہے یا آخری الامم. تو اس نے اس کا کیا کیا کہ آپ کی مہر سے اور بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، آپ کی مہر سے اور بھی نبی بن سکتا ہے. پھر یہ اپنے آپ کو خود ہی وہ اس خود ساختہ معنی سے نبی بن بیٹھا. اس کا جواب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بہت زبردست دیا. انہوں نے کہا کہ کوئی حدیث کسی بھی درجے کی ہو، حتیٰ کہ کوئی موضوع حدیث بھی ہے، اس سے بھی یہ ثابت کر کے دکھائے کہ خاتم النبیین کا وہ معنی یہ جو لیتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، وہ جو ہے کسی نے وہ لیا ہو، نہ کسی لغت میں ہے، حتیٰ کہ ڈکشنری میں بھی نہیں عربی کی لغات میں، کہ یہ معنی ہو کہ بھئی اس کی مہر سے دوسرے بھی کوئی نبی بن سکتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے آخری، یعنی آخری کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی نہ اس کے اندر کوئی چیز داخل کر کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی جو ہے آپ کی نبوت کو لے کر کوئی نیا نبی بن سکتا ہے کسی بھی پیرائے میں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کے دفاع میں اپنی جو بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں، چاہے وہ علمی لحاظ سے ہو، چاہے وہ زبان کے لحاظ سے ہو، قلم کے لحاظ سے ہو، کتاب کے لحاظ سے ہو، یا کسی بھی طریقے سے وہ ہم اور عقیدے کو ماننے کے لحاظ ہو، ہم اس کا ضرور کریں. اور نہیں تو کم از کم ہم اپنے بچوں کا، اہل و عیال کا، اور اپنے رشتے دوست و احباب کا عقیدہ کی ہم اس کا دفاع کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اسی عقیدہ پر، یا بارہ ربیع الاول اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اس کے تفائل اللہ سبحانہ و تعالی سب کا عقیدہ محفوظ فرمائے اور سب کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین پر ہونے پر ان کے آخری وقت ان کو جو ہے اسی پر ان کا خاتمہ ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہمیں اسی عقیدہ کے ساتھ پیش ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
اللہ اکبر، اللہ اکبر.